الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ رحمان قرآن حکیم کی خوبصورت ترین سورت ہے. جب سورہ یاسین ہم نے پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے لیے قلب قرآن کے الفاظ استعمال کیے. قرآن حکیم کا دل ہے. اسی طرح سورہ رحمان کے لیے عروس القرآن یا عرس القرآن, یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے. تو جس طرح دلہن کو بہت ہی سجایا اور سنوارا جاتا ہے, خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے, یہی معاملہ اس سورہ مبارکہ کا ہے کہ اس کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی اور اس کے الفاظ کی جو ہم آہنگی ہے وہ اسے بقیہ سورتوں سے بڑا مميز کرتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ وہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں اور کسی صورت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, 31 مرتبہ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع انسان اور جنات دونوں ہیں. یہاں جو بات کی گئی, اگر باغات کی بات کی گئی تو وہ بھی دو ہی باغات کا ذکر کیا گیا, گویا کہ انسانوں کے لیے الگ باغات ہیں, جنات کے لیے الگ باغات ہیں. اور پھر تصنیے کا صیغہ آپ کو بکثرت ملے گا, فبأي آلاء ربكما. کما کا مطلب کیا ہے؟ تم دونوں, تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں مراد کون ہے؟ انسان اور جنات. اسی طرح یا معشر الجن والانس ان استطعتم. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ دوسروں سے بارات اس حوالے سے بڑی مميز ہے کہ پوری سورت کا مخاطب جو ہے وہ جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اس سورت کو, اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک گھنٹے کے اندر ہمیں دو سورتیں پڑھنی ہیں, دونوں ہی بہت اہم, بہت ہی خوبصورت سورتیں ہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اسی رحمان نے انسان کی تخلیق فرمائی. علمہ البیان, اور اسے قوت بیانیہ سے نوازا. یہ چار آیات جو ہیں بہت اہم آیات ہیں, اور اس میں چار ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے, اسماء حسنہ میں سے سب سے خوبصورت ترین نام جو ٹاپ پر ہے وہ الرحمن. ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے محتاج ہیں. جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص محض اپنی کمائی کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرما دے. اس لیے کہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی انسان کو نیکی کا, کسی خیر کے کام کی توفیق ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دوسری آیت علم القرآن, جملہ علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم, اس میں کوئی شک نہیں. ایسٹرانومی ہے, اناٹومی ہے, بایولوجی ہے, زوالوجی ہے, 100 قسم کے علومات ہیں, تو اتنی بھرمار ہے کہ ہر کے اندر جو ہے الگ الگ اسپیشلٹی موجود ہے, لیکن سب سے بڑھ کر سب سے اونچا علم قرآن کا علم. تیسری آیت میں خلق الانسان, جملہ مخلوقات میں جو ٹاپ پر ہے وہ انسان, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا, اس سے اوپر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. فرشتے اگر ہیں بھی تو وہ اس بنیاد پر نیچے رہ جاتے ہیں کہ فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا گیا. قرآن حکیم میں 7 مقامات ہیں کہ جن میں بڑی تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہوا. علمہ البیان, اور انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر قوت بیانیہ, اس میں بھی کوئی شک نہیں. انسان اور حیوان کے درمیان اگر آپ کوئی حد فاصل قائم کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں فلسفی حضرات اور مناطق کا جو ہیں کہتے ہیں انسان اصل میں حیوان ناطق ہے, اس کا حیوانی وجود اپنی جگہ مکمل حیوان ہے, کوئی فرق نہیں ہے انسان اور حیوان میں, سوائے اس کے کہ انسان معافی ضمیر اپنی زبان کے ذریعے بیان کر دیتا ہے, اس میں جذبات بھی ہیں, اس میں الفاظ کا چناؤ ہے, کسی حیوان کے پاس تو اس صلاحیت نہیں ہے. اگر ایولیوشن ٹری کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فوراً بعد شمپنزی آتا ہے اور اس کی بہت سی عادات انسانوں سے ملتی جلتی ہیں, لیکن قوت بیان اور نطق اس کے پاس بھی نہیں ہے. وہ بھی بے ہنگم قسم کی آوازیں نکال کر جو ہے کچھ اپنی جسم کی حرکات و سرکنات کے ذریعے اپنا معافی ضمیر دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے. باقی جس طرح فلوئنٹلی انسان اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے, کوئی اور حیوان نہیں, کوئی اور مخلوق نہیں. فرشتوں کا معاملہ الگ رکھیے, وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی جگہ جگہ موجود ہے. صرف یہ چند باتیں میں نے ان 4 آیات کے بارے میں عرض کی, اس لیے ورنہ اسی میں وقت نکل جائے گا, اور اس کے درمیان جو بہترین تطبیق والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان چاروں کو جمع کر لیں تو ایک جملہ ہے کہ رحمان نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور اسے قوت بیان سے نوازا, لہذا وہ قرآن کے علم کو عام کرے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. اور اسی کی بہترین تفسیر ملتی ہے آپ کو احادیث کے اندر, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بلغوا عنی ولو آیتا. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں, اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہر مسلمان مکلف ہے کہ خواہ وہ ایک ہی آیت اس نے سیکھی ہو دوسروں تک پہنچائے. بلغوا عنی اور مائی بہا الشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور چاند کے تمام ایک حساب کتاب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, گویا کہ اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. والنجم والشجر یسجدان, اسی طرح نجم اصل میں ستاروں کو بھی کہتے ہیں, اور درختوں کے مقابلے میں جو بوٹیاں ہوتی ہیں چھوٹے پودے, ان کے لیے بھی نجم کا لفظ ہے, گویا کہ جن کا تنا نہیں ہوتا, کچھ بیلیں بھی اس میں آ جاتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے پودے بھی. وہ شجر اور وہ درخت جو تنے والے ہیں, یسجدان, تمام اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہیں. وہ سما رفعہا ووضع المیزان, اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اس میں ایک توازن رکھ دیا. ووضع المیزان, آج ہمیں معلوم ہے کہ ان خلائی کروں کے درمیان جو توازن ہے, جو سینٹریپیٹل فورس بھی ہے اور سینٹریفیوگل فورس, کتنی فورسز ہیں کہ جو اس کو صرف اپنے ہی مدار میں ایک ہی دائرے کے اندر حرکت دینے پر مجبور ہیں. یہ نظام اللہ کا قائم کرتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, اور دیکھو اس جو کائنات کا نظام ہے توازن کا, اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ کرو. اس سے ہمارے ہاں یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ گویا کہ کائناتی توازن جو ہے, جیسا کہ قرآن میں آیا نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, تو انسان کے جو گناہ ہیں, ان کی جو معصیتیں ہیں, اللہ کی نافرمانی اور بغاوت و سرکشی, وہ بھی ایک اعتبار سے اس کائناتی نظام کے اندر توازن جو ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اور وہ جو بڑا حادثہ ہوگا قیامت کا, اس میں یہی توازن ختم ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر, چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے. اب گویا کہ کسی کرے کا اپنا مدار الگ سے نہیں ہے, اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے وہ. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جو بھی میزان ہے, جو عدل و انصاف کی ایک بہت بڑی علامت ہے, عدل و انصاف سے کام لو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان, اور جب وزن کیا کرو تو قسط اور انصاف کے ساتھ, اور اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو. یہ وہی ترازو کا ایک تصور جو ہر انسان کے ذہن میں واضح ہوتا ہے, جس میں عدل و انصاف بھی مراد ہے, اور پھر لین دین کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. والارض وضعها للانام, اور اس نے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح. فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام, اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں جو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں. والنخل, اور اسی طرح کھجور کے درخت. ذات الاکمام, اور ایسے بہت سے پھل ہیں کہ جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک حجور جب ابتدا میں ابھی اس کے جو ہے بورا ذرا تھوڑا میچور ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے وہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، ذات الاکمام غلافوں میں لپٹے ہوئے. والحب ذو العصر والریحان، اور اسی طرح وہ اناج ہے ذو العصر کہ جو بھس والا ہے، جس میں گویا کہ تم نے اپنے لیے دانہ حاصل کر لیا اور جو باقی بھس بچ گیا وہ تمہارے مویشیوں کے کام آ رہا ہے. والریحان، اور انواع و اقسام کے سبزیاں اور مختلف غلہ اجناس، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ بہت ہی خوشبودار پھل ہیں، ان کے اپنے فلیورز ہیں. آم کو اگر آپ دیکھیں تو ہر آم کا اپنا ذائقہ ہے، اپنا فلیور ہے. کبھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن کو جھٹلاؤ گے. اب یہ آئے مبارکہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہے، موجود ہے. اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہ تم سے تو جنات بہتر تھے، کہ جنہوں نے جب یہ آیات سنی ہیں تو فوراً ان کی زبان سے نکلا لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب ولک الحمد، اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری ہر نعمت جو ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے. یہ الفاظ ہیں جنات سے منسوب جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اس نے انسان کو پیدا کیا کہ جو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. آواز تھوڑی ٹھیک ہو چلیے. انسان کی جو پیدائش ہے اس کے لیے بہت سے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جس میں تین بھی ہے، تراب بھی ہے، تین لازم بھی ہے، پہلے بیان ہو چکا. یہاں کہا گیا کہ وہ مٹی کے جو بالکل سوکھ کر اور خشک ہو کر کھنکنے لگے. وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے سردیوں میں کچھ اور ہوتی ہے، گرمیوں میں کچھ اور ہوتی ہے، اسی طرح غروب ہونے کے مقامات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو گویا کہ دو انتہاؤں کو لے تو دو مشرق سردیوں کے آغاز میں کچھ ہے اور گرمیوں کے آغاز میں کچھ ہے، دو ایکسٹریم پر، اسی طرح مغرب. لیکن قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا رب المشارق والمغارب، تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیا ہے دو سمندروں کو، دو ربوں کو، کہ جو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اس کی بڑی بہترین مثال ہے یہ نیل، جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اصل میں شروع ہوتا ہے تو اس کے دو شاخیں ہیں، ایک نیل ابیض کہلاتا ہے، وائٹ نیل، سفید رنگ کا پانی. سفید سے مراد جو ہے وہ دودھ والا سفید نہیں بلکہ ٹرانسپیرنٹ، جیسا کہ پانی ہوتا ہے. اور دوسرا نیل ارزق ہے، دا بلو نائل. یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں، گویا کہ ایک حصے کا پانی جو ہے وہ کوئی گدلا ہوتا ہوگا یا اس کے اندر نیلاہٹ زیادہ ہے، دوسرے کا جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر ہے، تو کئی کلو میٹرس تک یہ پانی جو ہے الگ الگ رہتے ہیں، ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے. یہ ایک مثال آج بھی موجود ہے، نیل ارزق، نیل ابیض، دی وائٹ نائل اینڈ دی بلو نائل. اور ان دونوں کے لیے گویا کہ قرآن حکیم جو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی پانی آیا تو آپس میں گڑبڑ ہو گئے، بلکہ کئی کلو میٹرس تک جو ہے ان کو بالکل الگ الگ آپ پہچان سکتے ہیں. اور اس کے درمیان گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ جو ان دوسروں کو آپس میں گڑمڑ نہیں ہونے دیتا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ اور پردہ رکھ دیا اللہ نے کہ جو ایک دوسرے میں پیوست نہیں ہوتے. فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اسی سمندر سے نکلتے ہیں تمہارے لیے بہت ہی قیمتی موتی، لؤلؤ والمرجان، اور انتہائی خوبصورت پتھر، جو پہلے زمانے میں بھی خواتین اپنے زیورات میں بھی استعمال کرتے تھے، اور جو بادشاہ ہوتے تھے، جو کنگز ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ تمام چیزیں اپنے پہناوے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فانی، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے بالآخر فنا ہونے والا ہے. یہ اس بڑی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں وہ کشتیاں کہ جو چلنے والی ہیں بادبانوں کے سہارے، فی البحر، جو سمندر میں کھڑی ہیں، کل آلام، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح. ابھی بھی آپ نے کبھی اگر کلفٹن پر آپ میں سے کوئی گیا ہو اور کہیں دور جو ہے انہیں کوئی بڑا بحری جہاز کھڑا ہوا نظر آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت بڑی چٹان یا بہت بڑا پہاڑ ہے کہ جو سمندر سے باہر نکلا ہوا ہے. اسی طرح جو بہت بڑے بڑے جو ہیں بحری بیڑے ہوا کرتے تھے ان کے اوپر جو مستول ہوتے تھے ان کے ساتھ جو بادبان لگے ہوتے تھے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح. سب یہی آلائی رب کمات کسبان کلو من علیہ فانی, زمین پر جو کچھ ہے بالآخر فنا ہونے والا ہے, ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. کلو شے ان ہالکن اللہ وجہ, سوائے اللہ کے روح انور کے ہر شے کے اوپر ہلاکت قائم ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور باقی رہ جائے گی تیرے رب ہی کی ذات. ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جو بہت ہی بزرگی والا ہے اور بہت ہی عزت والا ہے. کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا, ہر شے فنا ہونے والی ہے ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کے. جیسا کہ یہاں بھی وجہ کا لفظ آیا, صرف چہرہ مراد نہیں بلکہ تیرے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, يسأله من في السماوات والأرض, اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کے سوالی ہے, اسی کے محتاج ہے. اور یہ مضمون جو ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر مکی صورتوں میں آگے آ چکا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں. زمین میں قوت نمو ہوگی تو ہمارے لیے کوئی فصلیں پیدا کرے گی, پانی ہم کہیں سے حاصل کر سکیں گے تو فصلیں آگے پروان چڑھیں گی. اس زمین کے اندر جو پانی ایک خاص لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا, نیچے نہیں اترتا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے. اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں, وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے محتاج ہیں, سوالی ہیں. کل یوم ہوا فی شان, اور ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے. ہر صبح طلوع ہوتی ہے تو گویا کہ ایک نئی شان لے کر طلوع ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان, ہم ان قریب فارغ ہوا چاہتے ہیں تمہارے لیے اے دو بوجھل وجودوں. دو بوجھل وجود کون سے؟ انسان اور جنات. جنات اگرچہ اپنے اصل کے اعتبار سے بوجھل نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر خاکی عنصر ہے ہی نہیں. انسان بوجھل ہے اس لیے کہ اس کا حیوانی وجود ہے, خاکی وجود ہے, اس کا جو ہے وہ اس کا وزن ہے 70-80 کلو گرام کا وزن ہے. جنات کا تو کوئی وزن نہیں, وہ تو بہت ہی لطیف وجود ہے. لیکن یہ کہ یہاں کہا گیا اس حوالے سے کہ دو مکلف وجود یہی ہے, انسان اور جنات. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس, دیکھیے پھر کہا گیا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تمہارے اندر کوئی استطاعت ہے, ہمت ہے, اور تم یہ کر سکتے ہو کہ اس زمین و آسمان اور اس کائنات کی خون حدود سے باہر نکل جاؤ تو کوشش کر دیکھو, نکلنے کی کوشش کرو. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں نکل سکو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ کی سلطان نہیں ہوگی. اب یہ مشکلات القرآن میں سے ہے کہ یہاں سلطان سے کیا مراد ہے, اور حدود کا جو متعین کیا گیا کہ زمین و آسمان کی حدود سے تم باہر نہیں نکل سکتے, اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر و بیشتر تعبیر کی ہے ہمارے یہاں مفسرین نے, وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اگر تم نکل کر باہر جانا چاہتے ہو, شاید اس خلائی حدود سے کہیں باہر نکل سکتے ہو تو نکل لو. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی بہترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہماری رسائی جو ہے ابھی تک کسی انسان کی اپنے قریب ترین کا جو پڑوسی سیارہ ہے مریخ تک وہاں بھی نہیں ہو سکی. تو اللہ کی پکڑ سے نکل تم کہیں نہیں جا سکتے. لا تنفذون الا بسلطان, ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اختیار دے دے تو کہیں جو ہے بہت خلا کی بہت دور کی وسعتوں میں تم جا سکتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, تم دونوں پر بھیجے جائیں گے شعلے آگ کے کہ جو اپنے اندر دھواں بھی لیے ہوئے ہوں گے. فلا تنتصران, اور تم ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکو گے. جہنم کے عذاب کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ وہ آگ کی جو لپٹیں ہوں گی وہ تمہارے چہروں کو جھلسا دیں گی, اور تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ ان لپٹوں کو اپنے سے دور کر سکو یا اس تپش سے یا اس حرارت سے اپنے آپ کو بچا سکو. فلا تنتصران, تو نہ تم بدلہ دے سکتے ہو نہ اس کو ہٹا سکتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, اور جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا بالکل سرخ ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی طرح. آج تو ہمیں بہت ہی نیلگوں آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ قیامت جب آئے گی تو یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ یہ زمین تمہیں وہ نظر نہیں آئے گی جو آج دیکھ رہے ہو، اس میں کوئی نشیب و فراز، کوئی گلو گلزار، کوئی ریگستان، صرف چٹریل لیک، چٹیل اور ہموار میدان بن جائے گی. اسی طرح کا معاملہ آسمان کا ہوگا، اس کی وہ شکل نہیں ہوگی جو آج تم دیکھ رہے ہو، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا، بلکہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ انسان کے جسم کے اوپر سے اگر کھال اتار دی جائے تو اس کے نیچے جو گوشت کی سرخ رنگت ہے وہ رنگت ہوگی آسمان کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ جنات سے. اور یہ گویا کہ اس حوالے سے ہوگی کہ انسان کا اپنا چہرہ اس کی غمازی کر رہا ہوگا، اس لیے کہ آگے آ بھی جائے گا. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، یہ جو مجرم ہیں اللہ کے سرکش اور نافرمان جو تھے، یہ اپنے چہرے سے، چہرے جو ہیں بالکل سیاہ ہوئے ہوں گے دہشت کی وجہ سے، خوف زدہ چہرے. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کملائے ہوئے چہرے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس لیے کہ انہیں اب گمان ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا. وہ تمام چیزیں جو نبی اور رسول پہنچاتے رہے تھے جہنم کے عذاب کے بارے میں، آج ان کے سامنے وہ غیب کے پردے تو ہٹا دیے گئے، اب تو ہر شے جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، ہر مجرم پہچان لیا جائے گا اپنے چہرے سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر انہیں پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پیروں سے. جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہو نا، کہیں نہر کے کنارے بچے کھیل رہے ہو تو کسی بچے کو جو ہے ایک نے بازو سے پکڑا اور دوسرے نے ٹانگوں سے پکڑا اور جھولا جھلاتے ہوئے بیچ مجدار میں پھینک دیا، اسی قسم کی کوئی کیفیت ظاہر ہے، وہ نہر نہیں، وہ جہنم ہے. اور یہ کام کرنے والے فرشتے ہوں گے. اب کس نوع کا عذاب کس کو دیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے وہ آیات بھی پڑھی تھی کہ اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا. اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہوگا کہ ان کے پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پیروں سے جو ہے پکڑ کر جو ہے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تکذیب کیا کرتے تھے مجرم، بڑا مذاق اڑاتے تھے جہنم کی کہ اندر ایک درخت بھی اگے گا. جی یہ تو قرآن میں تو دیکھیے کیا بات کہہ دی گئی، آج تک کبھی کسی نے سنا کہ آگ میں کوئی درخت اگتا ہو؟ یہ ہے وہ جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور اس میں وہ درخت بھی موجود ہے جس کا وہ شیطانی پھل جو ہے بہت ہی خوفناک، بہت ہی بدبودار، وہ تمہیں کھلایا جائے گا. زقوم کا لفظ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور وہ اس جہنم میں آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان طواف کریں گے. آگ کی تپش کی وجہ سے شدید پیاس لگے گی، اب جب جائیں گے پانی پینے کے لیے تو کھولتا ہوا غساق، پیپ اور خون آلود پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے. غساق کا لفظ ہم نے پڑھ لیا، اس کا کوئی ترجمہ اس کے علاوہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی فرد بخش کوئی مشروب ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جنت والوں کو تو ملے گا لیکن جہنم کے لیے تو غساق کا لفظ ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغات ہیں. یہاں چونکہ دو ہی مخلوقات کا ذکر ہے، انسان اور جنات، لہذا دو باغات کا ذکر یہاں بھی آگے بھی آ جائے گا. گویا کہ ایک باغ جو ہے جنات کی اپنی طبی مناسبت کے حوالے سے، اور ایک باغ وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہوگا، انسانوں کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی طبی مناسبت ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور یہ دونوں باغ جو ہے انتہائی گھنے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان باغوں میں جو ہے دو چشمے رواں ہوں گے کہ جو بہتے ہوئے ہوں گے. بہت ہی گویا کہ چشمے کی ایک اپنی آواز بھی ہوتی ہے، اس کی جھنکار بھی ہوتی ہے، کوئی ذرا تھوڑی سی بلندی سے پانی گر رہا ہو تو اس کے اندر بھی ایک ترنم ہوتا ہے. یہ تمام نعمتیں جس کا انسان کوئی سوچ یا خیال کر سکتا ہے وہ جنت کے بارے میں قرآن حکیم میں موجود ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر قسم کا پھل اور میوہ جو ہے انواع و اقسام کا موجود ہوگا. فاکیہ کا لفظ صرف پھل کے لیے نہیں ہوتا، انجیر اصلاً ایک پھل ہے لیکن جب آپ اسے خشک کر لیتے ہیں تو کس قدر ایک خوبصورت جو ڈرائی انجیر ہے اس کو اسی طرح انگور ہے, انگور کو آپ خشک کر لیجیے تو وہ قسمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے, وہ میوہ بن جاتا ہے, وہی پھل ہے کہ جو میوے کی شکل اختیار کرتے ہیں. متقین علی فروش بطائنہا من استبرق, وہ بیٹھے ہوں گے ایسے تختوں پر کہ جس کے استر ہوں گے دبیز ریشم کے. استر عام طور پر ہوتا ہے اس جگہ کہ جو صرف ایک جسے آپ کہیے پروٹیکشن کے لیے, جبکہ اصل جو اوپر کا بچھونا ہوگا تو وہ تخت کے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے تو ان کے اوپر جو کپڑا ہوگا وہ کس قدر نفیس ہوگا اس کا تم خود گمان کر سکتے ہو. وہ جنل جنتِ نِدان, اور ان دونوں ہی باغات کا جو میوہ ہے وہ ان کے قریب کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا پھل اتارنے کے لیے کہیں درخت پر چڑھنا پڑے یا کوئی جو ہے کوئی ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آگے ہک لگایا جائے اور اس سے کسی شے کو کھینچا جائے, نہیں, بلکہ کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ درخت کی ٹہنیاں جھک جائیں گی ان کے سامنے, گویا کہ وہ پھل اپنے آپ کو پیش کرے گا اہل جنت کے لیے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, اور ان دونوں میں فیہن اور اس میں ہوں گی قاصرات الطرف, وہ حوریں کہ جو اپنی نگاہوں کو شرم و حیا کی وجہ سے نیچے رکھنے والیاں ہیں. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, جنہیں نہ مس کیا ہوگا نہ کسی انسان نے نہ جنات میں سے کسی, گویا کہ وہ کنواریاں بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت میں مردوں کے لیے جو ان کو تیاری کی ہے, آ جائے گا اگلی صورت میں. انا انشأناہن انشاءً, ہم نے تو ان حوروں کو جو ہے اٹھایا ایک بہت ہی عمدہ اٹھا. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان, چونکہ بار بار آ رہا ہے لہٰذا بعض اوقات میں اس کو چھوڑ بھی رہا ہوں. کأنہن الیاقوت والمرجان, گویا کہ وہ حوریں ایسی ہیں یاقوت کی, یاقوت کوئی پتھر ہے یا موتی ہے جو بھی ہے, اور مرجان بہت ہی خوبصورت. اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ دونوں پتھر وہ ہیں کہ جو پہلے زمانے میں بادشاہوں کے استعمال میں رہتے تھے, جتنا زیادہ بڑا موتی ہوگا جتنا قیمتی ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو احسان کرنے والوں کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ ان کی یہ خدمت اور یہ اعزاز و اکرام کیا جائے, اللہ کی طرف سے احسان ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان, اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور جنتیں بھی ہیں. دیکھیے یہاں اصل میں پہلی دو جنتوں کا جو ذکر کیا گیا اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو سابقون الاولون نہیں تھے بلکہ بعد میں آنے والے لوگ تھے. دنیا کے میں بسنے والا کسی علاقے کا کوئی مسلمان, اور اس کی اپنی ایک طبیعت ہے, اپنی ایک پسند ہے, اس کی مناسبت سے جنت. اب جو اگلی جنتوں کا ذکر آ رہا ہے وہ خاص طور پر اہل عرب کے نزدیک جو جنتیں زیادہ اہم تھیں یا ان کے نزدیک زیادہ مرغوب تھیں, زیادہ پسندیدہ تھیں. ان کے علاوہ دو جنات یا دو باغات اور بھی ہیں, اور دو اسی لیے کہ ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے. مدہام متان, اور دونوں جو ہے انتہائی گہرے سبز رنگ کی ہوں گی, جو ہے کہ اتنی زیادہ گرینری ہے اور اتنا زیادہ پتوں کی جو ہے اندر وہ سبزی مائل, اتنا زیادہ گاڑھا پن ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ سیاہی کی حد تک جو ہے ان کے اندر سبزی, یہ گرین کلر جو ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جائے تو سیاہی کے قریب پہنچ جاتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان, اب یہ آ گیا وہ اہل عرب جو چشموں کو پسند کرتے تھے, وہاں کیا تھا, فیہما عینان تجریان, وہ دو چشمے کے جو بہنے والے ہوں, گویا کہ اپنے منبع سے جدا ہوئے اور زمین پر بہنے لگے. اور یہاں فرمایا گیا نضاختان, جوش مارتے ہوئے چشمے. یہ پہاڑی علاقہ یہ ہے کہ جسے آپ کہیے کہ وہ عرب مزاج کے نزدیک کا, کہ جہاں چشمہ جو ہے اس کے اندر ایک جوش بھی ایک ہیجانی کیفیت ہے, اچھلتا ہوا پانی باہر آ رہا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, یہاں دیکھیے کھجور کا ذکر آ گیا اور اناروں کا ذکر آ گیا, اس کی بھی مناسبت جو ہے اہل عرب کے ساتھ ہے, کھجور وہی ہوتی ہے زیادہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ, ترجمہ بھی کر لیجیے, مفہوم تو میں بیان کر چکا کہ اس میں ہوں گے ان کے لیے پھل کے جو کھجور اور انار ہیں. فیہن خیرات الحسان, اور وہاں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اللہ کے فضل سے وہ حوریں ملیں گی جو بہت ہی خوبصورت اور خوبصیرت ہوں گی. خیرات ان میں کسی خاتون کی جو ہے خوبصورتی اس کی سیرت کے حوالے سے, اور دوسرا حسان میں خوبصورتی اس کے حسن کے حوالے سے. اور سیرت کی خوبصورتی کسی بھی خاتون کے لیے کیا ہے, شرم ہے, حیا ہے, عفت ہے, عصمت ہے. جیسا کہ ہم نے سورہ قصص میں پڑھا تھا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تھے مدین اور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو دو لڑکیاں جو اپنی بھیڑ بکریوں کو لیے کھڑی تھیں کہ کسی طرح ان کے لیے موقع ہو تو وہ پانی پلا سکیں, تو ان میں سے ایک آئی تھی تمشی علی استحیاء, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ آئی تو گویا کہ حیا کے قدموں پر چلتی ہوئی آ رہی تھی, اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے, اپنی نظریں جو ہے نگاہیں نیچی گاڑے ہوئے, اور حضرت موسیٰ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات نہیں کی بلکہ بہت ہی شرم و حیا کے ساتھ کہا کہ آپ کو ہمارے والد صاحب نے طلب فرمایا. وہ قصہ تفصیل سے پڑھ چکے, ظاہر وقت نہیں اس کو میں ریپیٹ کروں. فیہن خیرات الحسان, خوبصورتی بھی اور خوبصورتی اور اس میں ظاہری حسن بھی. فبی آلائے ربکما تکذبان, حور مقصورات فی الخیام, یہ ہوں گی حوریں, حور اصل میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت رنگت والیاں, سرخ و سفید رنگت والیاں, مقصورات فی الخیام. یہ دیکھیں خیموں کا ذکر آ گیا, یہ بھی اہل عرب کی مناسبت سے کہ وہ ہوں گی کہ جو گویا کہ اپنے آپ کو محصور رکھیں گی خیموں کے اندر. یہ نہیں ہوگا کہ بازاروں میں, بازار خیر وہاں تو بازار ہوں گے یا کیا شے ہوگی, لیکن یہ کہ خیموں سے باہر آ کر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہوں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو اپنے آپ کو پابند رکھیں گی خیموں کے اندر. اس لیے کہ بہرحال عورت تو کہتے ہی اس شے کو عربی زبان میں کہ جو چھپائے جانے والی ہو, عورات وہ چیزیں کہ جن کو چھپایا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ جب غلافوں میں لپٹے ہوئے جو موتی ہوتے ہیں, بہت قیمتی موتی کو جو ہے ایسے اوپن نہیں رکھا جاتا, ورنہ یہ ڈسٹ اس کے اوپر پڑے گی, آپ اگر ہاتھ سے پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ کی چکنائی اس کو خراب کر سکتی ہے, لہذا اس کو بہت ہی نفیس غلاف کے اندر رکھا جاتا تھا. تو اسی طرح خواتین جو ہیں پورے وہ خیموں کے اندر ہوں گی, محصور ہوں گی ان کے اندر. فبی اعلیٰ ربکما تکذبان, لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, اور ان حوروں کو بھی نہ کسی جن نے یا نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا. فبی اعلیٰ ربکما تکذبان, متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان, اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے قالینوں کے اوپر, رفرف کہتے ہیں دبیز قالین. اب ہمارے ہاں قالین جتنا زیادہ دبیز ہوتا چلا جائے گا اس کی پرائس بڑھتی جاتی ہے, لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کے اس قالین کے نیچے انڈر لے ڈال دیا, جس کی وجہ سے اس کی دبازت تو بڑھ گئی, اس لیے کہ 8 ملی میٹر کا جو ہے انڈر لے موجود ہے, لیکن اوپر قالین اتنا زیادہ موٹا نہیں ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا وہ قالین ہوں گے بہت دبیز, خود رن اور سبز رنگ کے, وہ عبقری انحسان اور انتہائی نفیس ریشے کے بنے ہوئے. یہ دنیا کے قالین تو نہیں ہیں نا, آخرت کے جنت کے قالین ہیں. فبی اعلی ربکما تکذبان, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات, اس کا نام. گویا کہ تمام نعمتیں گنوا دینے کے بعد مبارکباد ہے, تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں رکھنے والے ہیں, جن کے لیے اللہ نے یہ تمام چیزیں تیار کی ہیں. تیرے رب کا نام بڑی برکتوں کا حامل ہے, ذی الجلال والاکرام, جو بڑی بزرگی والا بھی ہے اور بہت ہی عزت والا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ مبارکہ, سورہ واقعہ اصل میں جوڑا ہے بہت خوبصورت سورہ رحمان کا, انداز بالکل وہی ہے, جنتی کی نعمتیں ہیں, لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کا زیادہ ذکر نہیں ہے, لیکن تصویر کا دوسرا رخ جو ہے جہنم کا ذکر. ٹھیک ہے بات, تو جہنم کا معاملہ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر تصویر کا وہ رخ میں دکھا دیا گیا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بھی ذکر قرآن میں آتا ہے تو نذیر اور بشیر یہ دو چیزیں ہیں, ڈرانے والے, کس شے سے ڈرانے والے, اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم سے ڈرانے والے, لہذا قرآن میں جہنم کا ذکر بھی اسی طرح ہے جیسا کہ جنت کا ذکر ہے. اور اس میں بھی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے الفاظ کے اندر کوئی زور پیدا کرنے کے لیے کوئی مبالغے کا صیغہ استعمال کر لیا ہے, یہ کہ ڈراوے اور دھمکاوے کی باتیں ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شے زائد نہیں ہے, نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اسی حوالے سے کوئی کمی بیشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی, لیس لوقعتہا کاذبہ, اور اس کے واقع ہونے میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعۃ, وہ دن ہوگا کہ جو بہتوں کو بہت بالا کر دے گا اور بہتوں کو پست کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الخافض الرافع. خافض کون ہے؟ نیچے کر دے والا, پستی کی انتہا تک پہنچا دینے والا, اور پستی کی انتہا جہنم ہے. اور رافع کون ہے؟ بلندی عطا کرنے والا, اللہ تعالیٰ جنت میں جس کو داخل کر دے رافع ہے. تو خافضۃ الرافع, بہتوں کو وہ پست کر دے گی, کہ بہتوں کو بلند کرے گی. اذا رجت الارض رجا, جس دن کے یہ زمین کانپے گی جیسا کہ کانپا جاتا ہے. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہبا منبسا، اور پھر یہ کہ وہ ہو جائیں گے بالکل گرد و غبار کی شکل میں، فضا میں بکھرے ہوئے۔ وَقُدُّمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہاں دیکھیے عام طور پر قرآن دو گروپ کا ذکر کرتا ہے، اہل جنت اہل جہنم، اور یہاں فرمایا کہ تم تین گروپوں میں یا تین جماعتوں میں تقسیم ہوگے۔ اب یہاں ایک جماعت ایڈ کر لی گئی، اس کا ذکر الگ سے ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ داہنی طرف والے، اور کیا ہی عمدہ ہیں وہ لوگ داہنی طرف والے جو ہیں، جو ثواب ملے گا اہل جنت ہے، جن کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بائیں طرف والے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا ہی بدبختی ہے ان کی، انتہائی شقی تھے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ دو گروپس تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، اصحاب جنت اصحاب جہنم۔ لیکن وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، یہ ایک تیسری ایڈیشن جو ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے تھے، جنہیں ہم السابقون الاولون کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں ایمان لائے تھے جبکہ اسلام بالکل اجنبی تھا، اور پھر جس قسم کا تشدد اور جس قسم کا پرسیکیوشن ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، ان کا خصوصی اعزاز و اکرام کیا جائے گا، جسے قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تو اللہ کے انتہائی مقرب لوگ ہیں، اصحاب الیمین بھی اللہ کے مقرب لوگ ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہے اس میں ایڈیشنل کہا گیا۔ فی جنات النعیم، اور وہ ہوں گے بہت ہی نعمتوں والے باغات میں، آگے باغات وہی ہیں، اس لیے کہ یہاں اصحاب الیمین کا ذکر الگ سے ہے، اصحاب الشمال کا ذکر الگ سے ہے، لیکن شروع میں جس جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سابقون الاولین کے لیے ہے، جو سبقت لے جانے والے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ صرف وہی تھے جو جن کا تعلق مکہ سے تھا، بلکہ یہ کہ جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے ان میں بھی جو لوگ اولین دور میں حضور پر ایمان لائے، آگے بڑھ کر جنہوں نے لبیک کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ تعداد جو ہے سابقون الاولین کی، یا مسابقت کر لے جانے والے، وہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، پہلا دور حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، وقلیل من الاخرین، لیکن بعد میں آنے والے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں سے کم ہوں گے، اس دور میں بھی ہوں گے۔ کوئی شخص فرض کیجئے کہ کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن یہ کہ وہ آگے بڑھ کر اس نے اسلام کو قبول کیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں اس نے دی ہیں، گھر بار اس کا چھوٹ گیا، اپنے ماں باپ اس سے جو ہے بالکل الگ ہو گئے، اس کے جانی دشمن بن گئے، اب یہ لوگ آج کے دور میں بھی اگر ہیں تو اولئک المقربون، یہ تو مقربین ہیں، ہمیں تو اسلام کی دولت جو ہے وہ گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، جسے کہا جاتا ہے نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، اور ہمیں اسلام بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا، ہم میں سے اس سے تو کسی نے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی، کوئی تحقیق کی ہو، کوئی تقابلی مطالعہ کیا ہو مختلف ادھیان کا، ہم میں سے تو کسی کی یہ نوبت نہیں آئی۔ اعلیٰ سرور موزون، وہ ہوں گے ان تختوں پر موزون، کئی ترجموں میں میں نے دیکھا وہاں صرف ایک ہی ترجمہ کیا گیا کہ جو سونے کے تاروں سے بنائے جائیں گے۔ اب آج ممکن ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے خاص کی تجوریوں میں جو ہے ٹنوں سونا موجود ہو، لیکن یہ کہ اس کا تصور تو نہیں کر سکتا کہ اس کی نشست گاہ جو ہوگی یا یہ کہ جو بیٹھنے کا تخت ہے وہ سونے کے تاروں سے بنایا جائے۔ متقین علیہ متقابلین، اور یہ لوگ جو ہیں اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو متقابلین، آمنے سامنے فیس کرتے ہوئے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے ایسے ولدان جسے قرآن غلمان بھی کہتا ہے، نوخیز بچے ہیں بہت ہی خوبصورت، کہ جو گویا کہ اٹکیلیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور انہیں کے ہاتھ میں جو ہے طباخ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا تصور ہے نا، ہوٹل میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہے چھوٹا چھوٹا جن کو کہتے ہیں وہ کوئی شے لے کر آ رہا ہے، کوئی شے لے کر آ رہا ہے، وہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں، بلکہ کہ وہاں کی رانائیوں کی اور وہاں کی خوبصورتی کو تو آپ اپنے ادراک میں نہیں لا سکتے۔ جو ہمیشہ ایک ہی عمر، مخلدون ایک ہی عمر کے رہنے والے، یہ نہیں ہوگا کہ وقت ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، جس طرح ہمارے یہاں بھی جن گھرانوں کے اندر کوئی پردے کا اہتمام ہے تو وہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ گھر میں خدمتگار کے طور پر اگر کسی بچے کو رکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 9-10 سال، 8-9 سال 10 سال تک کا بچہ ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ بھی آ جائے، اور جیسے ہی اس کے کوئی داڑھی مونچھ کے آثار شروع ہوتے ہیں اور 14-15 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، کسی اور کی تلاش ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ایجنگ پروسیس ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو کتنی ہی محبت ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں پھر اس طرح بے دھڑک آنا جانا اگر اسلامی نظام حکومت کسی ملک میں نہ بھی ہو لیکن آپ کے گھر کی چار دیواری میں جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل ہو رہا تو اس کا تو پھر برداشت نہیں کیا جا سکتا. لہذا کہا گیا کہ وہ بچے کہ جو ایک ہی عمر کے ہیں بے اقوامی و اباریق اور ان کے پاس آبخورے بھی ہوں گے اور بڑے بڑی تشتریاں بھی ہوں گے سونے کے بنی ہوئی, وکاسم معین اور وہ جام ہوں گے کہ جو انتہائی کرسٹل کلیئر, کرسٹل تو ہم نے بنا لیا یہاں کرسٹل گلاس لیکن یہ کہ وہاں ہم پڑھ لیں گے غالباً سورہ مدثر کے اندر آ جائے گا, وہ جام بنے ہوں گے چاندی کے اور چاندی بھی وہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں آر پار دیکھا جا سکتا ہو. آج کے دور میں تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ سونے کا بنا ہوا جام ہو اور اس میں آپ جو ہے وہ آر پار دیکھ بھی سکیں, اس کے اندر جو ہے مشروب نظر بھی آ رہا ہو, تو سالڈ ہے. چاندی کا ہوگا خواہ کتنا ہی چمکدار ہو, سونے کا کتنا ہی چمکدار ہو, وہ تو بالکل آپ یہ کہیے نا اوپیک ہے, اس کے پیچھے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن وہ چاندی اور سونے کے بنے ہوئے جام کے جس میں سی تھرو ہے, جس میں آپ آر پار دیکھ بھی سکتے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, اور اس مشروب کو پینے کے بعد نہ تو ان کو کوئی سرگرانی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کے عقل کے اندر کوئی فطور آئے گا. وفاکہت مما یتخیرون, اور وہ پھل ہوں گے جو وہ اپنی پسند سے لیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور پرندوں کا گوشت ہوگا کہ جو انہیں بہت مرغوب ہوگا. وحور عین, اب ہمارے پاس تو کھانے والا ایک ہی پرندہ رہ گیا, وہ پرندہ تو خیر اب ہے ہی نہیں, وہ تو شاید اپنی ٹانگوں پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. برائلر کا میں ذکر کر رہا ہوں, ورنہ یہ کہ جو بھی شکار کا جن کے پاس ذوق ہے وہ پھر جس طرح راتیں لگاتے ہیں وہ تیتر کا شکار کرنے کے لیے اور انواع و اقسام کے جو ہے اور اس کی جس لذت کا وہ ذکر کرتے ہیں, تو قرآن حکیم میں ان مقربین کے لیے پرندوں کے گوشت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جو انتہائی مرغوب ہوگا ان کو. وحور عین, اور بہت ہی خوبصورت آنکھوں والی حور کا امثال اللؤلؤ المکنون, دیکھیے آ گیا گویا کہ موتی ہیں کہ جن کو غلافوں میں چھپا کر رکھا گیا کہیں کوئی ٹھیس نہ لگ جائے, کوئی خراش نہ آ جائے, کوئی میل نہ لگ جائے. جزا بما کانوا یعملون, یہ جزا ہے ان کے اعمال کی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, اس میں نہیں سنیں گے وہ کسی قسم کی کوئی لغ بات یا کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما, سوائے اس کے کہ ہر طرف سے انہیں کہا جائے گا سلام ہے, سلامتی ہے, سلامتی ہے, السلام علیکم, فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی. قیلا سلاما سلاما. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اب تک جن نعمتوں کا ذکر تھا وہ مقربون کے لیے. اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا تھا کہ تمہارے نزدیک سب سے انوکھا ایمان کی شخص کا ہے, تو صحابہ کا ایک انداز تھا اللہ و رسول و عالم, اللہ اور اللہ کے رسول اعظم بہتر جانتے ہیں. پھر جب حضور کہتے تھے کہ نہیں بتاؤ, تو صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے انوکھا ایمان, سب سے اعلیٰ ایمان تو فرشتوں کا ہے جو اپنے رب کا دیدار کرتے رہتے ہیں. تو حضور نے نفی کر دی, نہیں ان کا ایمان کیسے, وہ تو اپنے رب کے سامنے موجود ہے, ان کے لیے کوئی شے غیب کی ہے ہی نہیں, ان کا ایمان کہاں سے آ گیا. پھر رسولوں کا انبیاء کا ایمان, تو اس پر بھی حضور نے نفی کر دی, نہیں وہ ایمان بھی عجب نہیں ہے, انوکھا نہیں ہے, ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے, ان کے لیے غیب کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. پھر بڑی ہمت کر کے انہوں نے اپنے بارے میں فنحن یا رسول اللہ, پھر ہمارا ایمان سب سے افضل ہوگا. تو حضور نے ان کی بھی نفی کر دی, تمہارا ایمان کیسے افضل ہو سکتا ہے, انوکھا ہو سکتا ہے, جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. وہ ہے کہ ایمان کی ایک بہت بڑی فرنس جو ہے وہ تو حضور کی اپنی ذات میں موجود تھی صحابہ کرام میں. اب ظاہر ہے کہ اب آگے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. آخری جسے آپ کہیے کہ بالکل جو باٹم لیول تھا, فنحلو تو ہم ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے انوکھا ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو کہیں میرے بعد آنے والے ہوں گے, جنہوں نے نہ میرا دور دیکھا ہے, نہ میری صحبت سے استفادہ کیا ہے, نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے, اس دین پر عمل پیرا ہوں گے جو اللہ نے کتاب اللہ اور اللہ نے اپنے رسول کی سنت میں رکھ دیا. وہ اصحاب الیمین میں اصحاب الیمین, اور کیا ہی عمدہ ہے وہ داہنی جانے والے, گویا کہ وہ اہل جنت. فی صدر مخضود, وہ ہوں گے ایسے بیری کے درختوں میں کہ جس میں کانٹے نہیں ہوں گے, مخضود جن میں سے کانٹے دور کر دیے جائیں. وہ طلح منضود, اور کیلے انہیں فراہم کیے جائیں گے جو تہ بر تہ ہوں گے, اور کیلے میں بھی بہت سی قسمیں ہیں, بہت ہی خوشبودار کیلا بھی ہوتا ہے, بہت عمدہ فلیور والا. وہ ظل ممدود, اور اسی طرح بہت ہی لمبے سائے, گھنے ٹھنڈے سائے. وہ مائی مسکوب, ان میں پانی ہوگا ان کے لیے فراہم, اور بہت ہی میٹھا, بہت خوش ذائقہ. وہ فاکہت کثیرت, اور ہر نوع کا جو ہے پھل اور میوے موجود ہوں گے. لا مقطوعت ولا ممنوعہ, جو نہ کہیں سے توڑ کر جنہیں الگ کیا گیا ہو, بلکہ وہ شاخیں خود قریب آ جائیں گی ہمارے سے, جدا کر لو ہم سے, ہمیں توڑ لو. ولا ممنوعات, اور نہ ہی ان کو کہیں روکا گیا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے موسمی جس طرح ہمارے ہاں پھل عام طور پر مل جاتے ہیں, وہ کولڈ اسٹوریج سے نکل کر آئے ہوتے ہیں, ان کا ذائقہ بھی وہ نہیں ہوتا. ممنوعہ, جس کو گویا کہ آپ نے کہیں روک دیا کسی کولڈ اسٹوریج میں، اس زمانے میں تو اس کا تصور نہیں تھا. وہ فرش مرفوع، اور پھر یہ کہ ان کے وہ تخت ہوں گے کہ جو بہت بلند ہوں گے، انا انشأناہن انشاءً، اور ان کے لیے بھی ہم نے وہ خواتین وہ حوریں جو ہیں انہیں گویا کہ انہیں بنایا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، بہت ہی خوب تخلیق کی ہے. فجعلناہن ابکاراً عروباً اطراباً، اور انہیں ہم نے بنایا ہے کنواریاں بھی، اور پھر وہ ہم عمر بھی ہوں گی اور پیار دلانے والیاں بھی. لأصحاب الیمین، یہ نعمتیں ہیں اصحاب یمین کے لیے. سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اب یہ لوگ جو ہیں اصحاب الیمین اہل جنت، ان میں کافی کثیر تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو پہلے دور سے متعلق ہیں، دور نبوی ہے، دور خلفائے راشدین ہے، دور صحابہ ہے، اس سے متعلق بھی. وسلت من الاخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی کافی بڑی اکثریت ہوگی کہ جو ان لوگوں میں شامل ہوگی. لیکن کافی بڑی اکثریت سے یہ مراد نہ لیجئے کہ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت، قرآن میں تو جگہ جگہ کہا گیا ہے انسانوں کی اکثریت. 90% تو وہ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے جہنم میں جائیں گے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کتنے مقامات پر ہم نے پڑھ لیا، میں تو جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے. اور سورہ قاف ہم نے کل پڑھی تھی، حلم طلعت، اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم سے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے، تو کہے گی میری اندر بڑی گنجائش ہے، اور لے آؤ جتنے اہل جہنم ہیں ان کو، میں اس کو گویا کہ انہیں ویلکم کرنے کو تیار ہوں. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور اس کے بعد ہیں وہ لوگ، یہاں خاص طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اہل جہنم کے لیے بھی بڑا خوفناک نقشہ کھینچا گیا، وہ جو بائیں طرف والے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے. کیا بدبخت ہیں وہ لوگ. فی سموم و حمیم، وہ انتہائی گرم آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں. وہ ظل من یحموم، اور ان کو جو فراہم کیا جائے گا سایہ، وہ بھی دھوئیں کا سایہ ہوگا، دھوئیں کے اپنی جو ہے اس کے اندر جو ایک شدت، اس کے اندر تمازت. لا بارد ولا کریم، جس میں نہ کسی قسم کی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ فرحت بخش ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں تو بڑے خوشحال تھے، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑی جو ہے ان کی رونق تھی، بڑے کاروبار اور بزنس ان کے لگے ہوئے تھے. مترفین، مترفین وہی طبقہ کہلاتا ہے جو گویا کہ کسی معاشرے کو، جسے آپ کہیے ایلیٹ کلاس، روپے پیسے والے لوگ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ شرک جیسا بڑا گناہ جو ہے اس میں مبتلا تھے. اب یہاں ہم امیڈیٹلی لیں تو گویا کہ قرآن کے اولین مخاطب تو وہی مشرکین عرب تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے یہ تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بھربری ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ ابا آباؤں نے لوگوں، کیا ہمارے آبا و اجداد جو کہیں پہلے ہو گزرے انہیں بھی نئی زندگی دی جائے گی؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے، لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، اس دن کے جو ایک دن ہے معلوم، اللہ کے علم ہے اور کسی کے علم نہیں قیامت کب آئے گی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والے، لآکلون من شجر من زقوم، اب یہاں تمہیں کھانا ہوگا یا کھلایا جائے گا وہ درخت کا جس کا ایک پھل ہے زقوم کا درخت، اور اس کا پھل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی بدبودار، بہت کڑوا اور انتہائی بدصورت، دیکھنے میں خوفناک. فمالئون منہ البطون، اور اس کو مجبوراً وہ کھائیں گے. ظاہر ہے اگر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اگر اس نے کہ کھاؤ اس کو، تو اب کوئی مجال کی تو ہمت نہیں ہے، کھائیں گے اس کو. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے بعد جو میدے کو وہ جھلسا دے گا اور اس کی جو تپش ہوگی، تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، اور اس کو پئیں گے ایسے گویا کہ توسا ہوا اونٹ جس طرح پانی پیتا ہے. یہ گویا کہ ضرب المثل ہے، ایک پیاس تو کسی حیوان کی ہو سکتی ہے، انسان کی ہو سکتی ہے، لیکن اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک پوٹری بنائی ہے، اور جب اس کے ذخیرہ شدہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اسے اگر کہیں پانی مل جائے تو جس طرح وہ توسا ہوا، ہلکایا ہوا اونٹ جو ہوتے جس طرح پانی پیتا ہے، اس طرح تم پانی پیو گے، اس لیے کہ تم نے پھل کھایا ہے اس شجر کا، شجر زقوم کا. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے اصل میں ان کی مہمان نوازی اس دن، جو جزا و سزا کا دن ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم سب کو پیدا کیا تو کیوں نہیں تصدیق کرتے اللہ کی. افرایتم ما تمنون، اب دیکھیے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور سب سے بڑی نشانی انسان ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنی تخلیق پر غور کرے، کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کیا مختلف مدارس سے گزارتے ہوئے. افرائیتم ما تمنون, کیا تم نے کبھی غور کیا وہ منی کا ایک قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس ایک قطرے کو یا ایک سپرم کو ایک مکمل انسانی بچے میں کون تبدیل کرتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں, یا تمہارا کوئی یہ جھوٹا خدا اس کا دعوے دار ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں؟ انتم تخلقونہ, کیا تم اس کی تخلیق کرتے ہو؟ اس کو تمام مدارس سے گزارتے ہوئے وہ جو پورے کے پورے پروسیسز ہیں جو اس میں رحم مادر میں ہو رہے ہیں, یا یہ کہ ہم نحن الخالقون, یا ہم خالق ہیں, نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن المسبوقین, ہم ہی نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے موت کو, وما نحن المسبوقین, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. وہ ایک انسان کی زندگی کی ابتدا اس کی پیدائش ولادت سے لے کر موت تک کا ایک دورانیہ ہے جو مہلت عمر ہے, اور موت کا وقت ہم نے معین کیا. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ تخلیق فرما دے تم ہی جیسے. الا نبدل امثالکم, تبدیل کر دیں تم ہی جیسے وجود, اسی زمین سے نکال کھڑا کریں گے. وننشئکم فیما لا تعلمون, اب تمہیں ایسی صورت ہم دے دیں گے کہ جس کا ابھی تمہیں کوئی علم نہیں ہے. جیسا کہ ایک بڑھیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آ کر اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی, تو حضور نے فرمایا نہیں, کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اس پر وہ اپنا آپا پیٹنے لگی, اس لیے کہ وہ تو بہت اچھی خبر سننے کے لیے آئی تھی حضور سے, ظاہر ہے کہ اسے اپنے اوپر اعتماد بھی ہوگا, اللہ والی ہوگی. اور پھر یہ کہ اس نے جب سوال کیا تو حضور نے کہا, پھر فوراً حضور نے کہہ دیا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ جو کوئی عارضہ ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اسی عارضے یا اسی تکلیف کے ساتھ اللہ جنت میں پہنچا دے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ, اور تم تو جانتے ہو اپنی پیدائش کی, جو پہلی پیدائش ہوئی تھی تمہاری ارواح کو جو ہم نے پیدا کیا تھا آج سے اربوں سال پہلے, لاکھوں سال پہلے, کروڑوں سال پہلے, تمام انسان کی ارواح اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں ان کی تخلیق ہوئی تھی. فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ, تو کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تو اس بیج کو ایک لہلہاتی ہوئی فصل میں کیا تم خود تبدیل کرتے ہو یا ہم ہیں کہ جو اس کی پرورش کرتے ہیں؟ ایک ایک بیج زمین کے اندر قوت نمو, آسمان سے بارش کا نزول, پانی کا مل جانا, اور اس کے بعد پھر وہ بیج کا پھولنا, گدرانا, پھر اس کا پھٹ جانا, اس کا جو سخت خول ہے وہ پھٹ جائے گا. آم کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے, اسی طرح کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہے, وہ آخر بالآخر پھٹتی ہے نا. فالق الحب والنوا, قرآن میں کہا گیا وہ ذات کے جو گٹھلیوں اور بیجوں کا پھاڑنے والا ہے, پھاڑ کر اس میں سے پودا برآمد کرنے والا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون, اگر ہم چاہیں تو تمہاری اس کھیتی یا اس فصل کو بالکل چورا چورا کر دیں, تیز ہوا آئے, کوئی باد سرسر کا کوئی پالا پڑ جائے, اور پھر تم باتیں بڑھاتے رہ جاؤ, بڑبڑاتے رہ جاؤ. فظلتم تفكهون, بڑبڑاتے رہو. انا لمغرمون, اور کہو یہ کہ ہم تو بالکل تاوان میں آ گئے, ہمارا تو جو محنت تھی وہ بھی ضائع گئی, اور جو پیسے ہم نے فرٹیلائزر پر لگائے تھے وہ بھی ختم ہوئے, اور جو بیج خریدا تھا وہ بھی ضائع گیا. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے, اب تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ ہے نہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے کبھی غور کیا وہ پانی کا جو تم پیتے ہو, بڑی سہولت سے حاصل کر لیتے ہو اتنا پانی. انتم انزلتموه من المزن, کیا وہ آسمان سے بارش سے جو بارش برسی تھی کیا تمہارے پاس کنٹرول تھا؟ کیا وہ بارش تم نے برسائی تھی؟ اب نحن المنزلون, یا یہ کہ ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے, برسانے والے. اب یہ جہاں جہاں کوشچن مار آ رہے ہیں نا, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, انتم تخلقون او نحن الخالقون, تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور الفاظ ہیں, بل انت یا رب, کیا اس جو ہے ایک پانی کے بوند کو ایک انسان کی شکل میں تبدیل کرنے کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بل انت یا رب, نہیں ہے, جگہ یہ تو کرتا ہے. وہ بیج کو ایک تمہاری لہلاتی ہوئی فصل میں کون تبدیل کرتا ہے؟ بل انت یا رب, اے پروردگار تو کر رہا ہے. اس لیے تو تم نے کبھی غور کیا پانی جو تم پیتے ہو آسمان سے نازل کرنے والے تم ہو یا ہم؟ بل انت یا رب, اے پروردگار تو ہے. لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل کسیلا کر دیں, آسمان سے بارش کا پانی نازل ہو لیکن انتہائی کڑوا اور کسیلا. فلولا تشکرون, تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون, ابھی تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگا لیتے ہو, انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون, پھر وہی سوالیہ انداز, کیا اس کے درخت جو ہے جھان جکار یا درخت کی شاخیں یا ٹہنیاں یا تکیے تم نے لگائے تھے, تم نے کوئی کاشت کی تھی ان درختوں کی؟ یا یہ کہ ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ بل انت یا رب پروردگار تو ہے، یہ سارے کام تیرے ہی ہیں. نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنا دیا، ان تمام جن نشانیوں کا ذکر کر دیا، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہیں. وہ متاعا للمقوین، اور متاع ہے برتنے کی چیزیں ہیں، یہ پانی استعمال کرتے ہو، یہ فصلیں ہیں جو تمہارے لیے خوراک کا کام کرتی ہیں. اسی طرح پھر انسان کا اپنا پھل کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. یہ تمام چیزیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکو. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت عظیم ہے. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے گویا کہ ایک حکم دیا گیا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی ایک حدیث میں، اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. لہذا ہم کیا کہتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم. یہ گویا کہ جواب ہے فسبح باسم ربک العظیم کا. فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے معدوب ہونے کی جگہ. آج سے 1400 برس پہلے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں، اس یونیورس کے اندر جو ہے بلیک ہول موجود ہے، کہ جہاں ستارے اور بڑی بڑی گلیکسیز، اور ایک گلیکسیز میں جو ہے ہزاروں سورج موجود ہوں، وہ تمام اس میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ معدوم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيم، اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جو قسم کھائی ہے کتنی بڑی قسم ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی. ہماری زمین کا تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں نا اس کائنات میں. یہ سولر سسٹم ایک نہیں، ہزاروں سولر سسٹم جمع ہو جائیں تو ایک گلیکسی بنتی ہے، اور وہ پوری پوری گلیکسی جو ہے بلیک ہولز کے اندر جا کر جذب ہو جاتی ہے. کہاں گئی کچھ معلوم نہیں. معلوم آج ہماری سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ ٹیلیسکوپ بتاتی ہے ایک بلیک ہولز، کل تک ایک شہر گلیکسی جو ہے بہت بڑی موجود تھی، آج غائب ہے، کہاں چلی گئی؟ بمواقع النجوم، یہ ہے اصل میں ستاروں کے معدود ہونے کی جگہ. انہ لقرآن کریم، اور یہ قسم کس لیے کھائی گئی؟ یہ قرآن ہے کہ جو بہت ہی عزت والا ہے، جس کی اس وقت ہم سمجھنے سمجھانے کی، درس و تدریس کی کوئی محنت کر رہے ہیں، اس قرآن کی قسم کھائی گئی. فی کتاب مکنون، جو ایک انتہائی چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مکنون چھپی ہوئی، یہ وہ لوح محفوظ میں جو نسخہ ہے قرآن حکیم کا، فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں آ جائے گا، لا یمسوہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھپاتے مگر انتہائی پاک وجود. یہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو گویا کہ رسائی ہے لوح محفوظ تک ان کی، فرشتوں کی رسائی تو ہے اس کائنات میں ہر جگہ، اور وہ ہی صرف اس کو مس کر سکتے ہیں جو بہت پاک ہیں، جن کے ساتھ کوئی نجاست نہیں، کوئی ناپاکی نہیں. اسی سے گویا کہ ہم پھر یہ جو ہے اخذ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو جو شخص بھی مس کرے یا چھوئے، تو اس کو کم سے کم یہ ہے کہ بڑی ناپاکی جو ہے جس میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ وضو کر کے اہتمام سے آپ کو، یہ نہیں ہے کہ وضو کے بغیر آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، پکڑ سکتے ہیں. صرف خواتین اپنے خاص ایام میں اسے نہیں پکڑ سکتی، یا یہ کہ نفاس کا معاملہ ہو جبکہ وہ واقعتاً ایک نجاست کی بات ہے، باقی اجازت ہے. لیکن اگر آپ کو تلاوت کرنا ہے بیٹھ کر باقاعدہ اہتمام سے، تو پھر باوضو ہو کر بیٹھنا بہت ہی مناسب بھی ہے، اور یقیناً اسی میں برکتیں ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کی گئی ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. افا بہذا الحدیث انتم مدھنون، اب یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، ھذا الحدیث، احسن الحدیث قرآن ہے، اس کے بارے میں تم سستی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس کے حقوق کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہو؟ تم میں سے ہر شخص کے گھر میں کئی کئی نسخے موجود ہیں، لیکن نہ پڑھنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ غور و فکر کرنے کو تیار، نہ اسے یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ایمان کی جلا کا ایک ذریعہ ہے. قرآن حکیم تو اس بات کو کہتا ہے، ایمان کے اندر جلا حاصل ہوتی ہے قرآن حکیم کے پڑھنے سے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا یہ نصیب ٹھہرا لیا کہ اب تم اس کی تکذیب کرو گے. قولی تکذیب اور مشرکین مکہ نے کی تھی، عملی تکذیب جو ہے جس طرح یہودیوں نے تورات کی، تورات پر عمل نہیں کیا، یہ تکذیب ہم بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کہاں کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کی جو ہے حلال اور حرام، اس کی تمیز کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس کو برقرار رکھتے ہوں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر قطعاً کوئی ایمان نہیں ہے کہ جو قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور جائز ٹھہرا لیتا ہے. اب یہ کسوٹی ہے جو اللہ کے رسول نے، ٹھیک ہے قولی ایمان حاصل ہے، ہم قولی تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ کہ عملاً ہم اگر تکذیب کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو ہدایات ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، وہ ہمارے نزدیک جو ہے پرے کا کر برابر کوئی وقت نہ رکھتے ہوں، تو تو یہ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اب وہ انسان کے اوپر جو قیامت آنے والی ہے موت کی، اس کا ذکر کیا گیا تو کیا ہوگا اس وقت جبکہ تمہاری جان جو ہے تمہاری ہسلیوں میں آ پھنسے گی، حلق میں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور جس شخص کے اوپر یہ کیفیت بیت رہی وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جو ہے اپنے لواحقین کو دیکھ رہا ہے، بڑا بیٹا کھڑا ہے، چھوٹا کھڑا ہے، یہ بیٹی کھڑی ہے، یہ داماد کھڑا ہے، یہ ماں کھڑی ہے، یہ بیوی کھڑی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اب وہ جان نکلنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اگرچہ مجھے معلوم نہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہ وہ پیروں کی انگلیوں سے گویا کہ وہ جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور بالآخر جو ہے انسان کے نتنوں سے یا اس کے منہ سے خارج ہو جاتی ہے. واللہ اعلم، ہر شخص کو گزرنا ہے اس مرحلے سے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گزر چکے، اللہ کرے کہ ان کی اگلی زندگی اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہو اور انہیں آخرت کی جن کامیابی ہو، کہ ہم نے یہاں تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا مقدر کیا ہو. لیکن یہ کہ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ کسی لمحے یا کسی دن بھی ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھو گے اپنے اجزاء و اقارب کو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت ہم ہوں گے تمہارے انتہائی نزدیک، وہ تمہیں قریب کھڑے ہوئے اپنے سے دور جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں گے، وہ کہ فیڈ اوے، اب کوئی تمہارے ہاتھ پلے نہیں ہے، بڑا کچھ جمع کر لیا تھا، کروڑوں کا بینک بیلنس بھی تھا، کس کام آیا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہوتا، کسی کے حکم کے تابع ہوتے، یا کوئی تمہارے پاس تم خود مختار ہوتے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تمہارا پیارا جو اس وقت اس کیفیت سے دوچار ہے اس کی جان نکل رہی ہے، ذرا اگر تمہارے اندر کوئی اختیار تو جان واپس لوٹا دو اس میں، خواہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا بیٹا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے. آج تو تم فرعون بنے ہوئے ہو، اللہ کے حکم کو پام کرے روننا، اس سے بڑی فرعونیت کیا ہوگی، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہوگی. ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹا دو اس جان کو دوبارہ اگر تمہارے اندر کوئی استطاعت ہے اور تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، اب پھر انہیں تین گروہوں کا ذکر ہے، بس وہ لوگ کہ جو اللہ کے انتہائی مقرب ہیں، جن کا ذکر سب سے پہلے ہو گزرا تھا، فروح و ریحان و جنت النعیم، وہ تو ہوں گے راحتوں میں اور ریحان انواع و اقسام کا رزق انہیں اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، وہ جنت النعیم، اور بہت ہی نعمتوں والی جنت میں، بہت ہی نعمتوں والے باغات میں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اب اس کے بعد جو اہل جنت ہیں یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ تھے، مقربوں، اس کے بعد کے درجے کے لوگ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی ہے ان کے لیے، یہ بھی بالآخر جنت میں تو پہنچ گئے نا. حضرت عمر نے کیا کہا تھا، اگر قیامت کے دن میں برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا. جنت میں تو پہنچ گئے، وہ اونچا مقام اعلیٰ علیین والا مقام، اور وہ جو ہے آپ کے مقربین والا مکان، وہ نہ بھی مل سکا تب بھی فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، سلامتی ہو تمہارے لیے اے وہ لوگوں کے جو دائیں طرف والے ہو، جو اہل جنت ہو. وہ اما ان کانا من المکذبین الضالین، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے قرآن کی دعوت کی تکذیب کی تھی، صرف قولی نہیں عملی تکذیبی ذہن میں رکھیں، اور وہ گمراہ تھے، صراط مستقیم کی بجائے کج رستوں کے اوپر چل رہے تھے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، فنزل من حمیم، تو ان کی تو تواضع ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وہ تصلیت جحیم، اور انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم میں، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ شے انتہائی یقینی ہے، حق الیقین، مبالغے کی آخری کوئی ڈگری ہو سکتی ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شدنی ہے، لازمن ہو کر رہے گا، اگر اللہ کا کلام مانتے ہیں تو یہ حقیقت ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ شے یقینی ہے، حق الیقین ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو اللہ کی تسبیح کرو، وہ اللہ کے جس کا نام بہت بلند ہے، بہت اونچا، بہت اعلیٰ درجات والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
الله أكبر